نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Honorable friends, we are fortunate that time and again we have personalities both locally and from abroad. Such personalities have been endowed with the spiritual strength and also have been fortunate to be in the fellowship of pious personalities, and who has acquired spiritual maturity to some extent, that they come and deliver the message of Islam to us, remind us of the forgotten lessons, the lessons that we may have learned and we tend to forget it because, or drift away from those lessons because of the environments in which we live. I'm sure you are aware of the fact by now that it is the environment that builds a person or destroys a person. If he places himself in a pious environment, then he acquires piety. Otherwise, to quite an extent, he gets drifted away from the actual cause of his life. It is also known to us that it is the soul which is primarily answerable in a court of Allah Ta'ala and not necessarily the body. How beautiful the body is, the ability of the inner self. And it is for that which we have to endeavor. And again, once again, alhamdulillah, the month of Ramadan is also about to dawn, where we have another opportunity for the spiritual upliftment. In line of the same topic, inshallah, we have a personality, Mufti Yusuf Sahab, Damat Barakatuhum, from Darulum Deoband, who right away now is a senior teacher, ustad, at the institution, the mother institution, as we know, and also is teaching the postgraduate students at the institution. He has been fortunate to be in the fellowship of Mufti Mahmud Sahab Rahmatullah Ali for several years, and therefore he has sacrificed up to enlighten us on our duties towards Islam and give us some food for thought so that we can work and prepare ourselves before it may be too late. Our entire life, as we know, is a tillage for the akhirat. We have many commitments in life. Nobody can deny that. But those are not the objectives of our lives. Those are needs and necessities of life. We must be able to differentiate what is my objective, what is my need of life. Give preference to that which is our objective. Those which are motive for which we have been created and we have been given the short chance. Everything else, someone or the other, will succeed us after we die. If it's our business, it's our children, our heirs, they will.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jasadi mudghatan idha saluha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasad al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دل کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے. دل اس سے پہلے, تاکہ حدیث کو سمجھنا آسان ہو, چند باتیں سمجھ لینی چاہیے. جس طریقے سے انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے دل پر ہے, انسان کا دل اگر اپنے کام میں مشغول ہے, حرکت میں ہے, تو انسان اس عالم دنیا کا انسان ہے. اور اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو پھر وہ اس عالم دنیا کا انسان نہیں رہتا، عالم برزخ عالم آخرت کا انسان بن جاتا ہے، اور فوراً اس کی تجہیز و تکفین کے انتظامات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے انسان کی زندگی کا دار و مدار دل پر ہے، اسی طرح انسان کی ایمانی زندگی کا دار و مدار بھی دل پر ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان نہ اترے، زبان سے صبح سے شام تک جتنی مرتبہ بھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، وہ کلمہ اسے مومن نہیں بنا سکتا۔ منافقین بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، منافقین کہتے تھے اشہد انک رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ کہ زبان زبان سے بک رہے ہیں، دل میں انکار ہے، دل میں کچھ نہیں بلکہ انکار ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جھوٹے ہیں۔ کہیں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے خراب طبقے ہیں۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے اور دکھانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مگر یہ سب کچھ دکھانے کے لیے تھا، دل میں کچھ نہیں تھا۔ یہ ان کا دکھانا اور ان کا یہ کلمہ، ان کی یہ نماز، ان کی یہ تلاوت اور ان کی آپ کی مجلس میں حاضری ان کو مومن نہیں بنا سکی، اس لیے کہ جس طریقے پر ان دنیاوی زندگی کا دار و مدار دل پر ہے، ایمانی زندگی کا دار و مدار بھی دل پر ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کے مومن ہونے کے بعد آدمی کے اعمال میں اتنا ہی نکھار اور مضبوطی اور طاقت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے جتنی اس کے دل میں صفائی اور ستھرائی اور نکھار اور روحانیت اور نورانیت ہوتی ہے۔ مثلا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے تمام صحابہ کو چمکایا، سب کو منور فرمایا۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، روشنی ہے ہر صحابی میں ہدایت کے لیے جس قدر ابر نبوت، جس پہ ہے سایہ فگن۔ تو حضرت کے نبوت کے سورج نے روشنی سب کے اوپر ڈالی، اپنی اپنی استعداد و قابلیت کے مطابق تمام ستارے منور ہو گئے اور چمک گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، شرع قائد کی ایک شرح ہے نبراس، اس نبراس پر ایک حاشیہ ہے جو پاکستان سے چھپا ہے، اس میں اس کے حاشیے میں وہ حدیث نقل کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ ابو بکر صدیق کو جو تمہارے اوپر فضیلت ہے وہ ان کے زیادہ اعمال کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، کثرت اعمال کی وجہ سے ابو بکر کو فضیلت نہیں ہے، بل فی قلبہ شیء، بلکہ ان کے دل میں ایک چیز ہے، ان کے دل میں ایک چیز ہے جو تمام صحابہ پر ان کو بڑھا رہی ہے اور جس کی وجہ سے تمام صحابہ پر، تمام امت پر، بلکہ حضرات انبیاء کے علاوہ تمام اگلے پچھلے انسانوں پر، سب کے اوپر فوقیت ہے. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مقام بہت زبردست ہے، امام عادل ہیں اور ان کی خلافت خلفائے راشدین کے انداز سے ملتی جلتی تھی. اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک پر جو مٹی بیٹھی ہے، اس مٹی کے برابر بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور آپ کے جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو صحابہ کا مقام تو سب سے اونچا، صحابہ میں بھی حضرات شیخین کا مقام سب سے اونچا، اور حضرات شیخین میں بھی حضرت صدیق اکبر کا مقام سب سے اونچا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بل فی قلب ہی شیء. امت میں بہت سارے ایسے افراد گزرے ہیں جن کے بارے میں تاریخ میں تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ ان حضرات نے اتنے سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب کہ رات کو سوئے نہیں، ورنہ جس طریقے سے اور دوسری چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے، نیند اگر آ جاوے تو نیند بھی ناقض وضو ہے. تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب کہ عشاء کی نماز پڑھ کے برابر وہ عبادت میں لگے رہے اور سوئے نہیں اور وضو ان کا نہیں ٹوٹا، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کثرت سے، تواتر سے یہ باتیں تاریخ میں منقول ہیں. جس کا انکار کرنا تاریخ کے اعتماد کو ختم کرتا ہے، یعنی ناقابل انکار چیز ہے. اس کے باوجود ساری امت کے ایسے افراد اکٹھے ہو جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر، سب مل کر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ حضرات اپنی اپنی جگہ پر بہت اونچے افراد ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، محدث ہیں، فقی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ابو بکر صدیق. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی زندگی کا دار و مدار بھی دل پر ہے، اور اعمال میں اتنی ہی مضبوطی اور مقبولیت اور نورانیت اور روحانیت پیدا ہوتی ہے جتنی کے قلب میں ہے. قلب میں جتنا نکھار ہوگا، جتنی نورانیت ہوگی، جتنی صفائی ہوگی، جتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، جتنا استعذار ہوگا، جس انداز کا وہ کیف ہوگا، جس انداز کی وہ نسبت ہوگی، اسی انداز کے اعمال اس کے وہ روحانی اور نورانی بنیں گے. جس طریقے سے کپڑوں پر، مکانوں پر، جوتوں پر، دوسری چیزوں پر مرور ایام سے، ایام کے گزرنے سے، کچھ گھنٹوں کے گزرنے سے گرد و غبار، دھول مٹی بیٹھا کرتی ہے اور صفائی کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طریقے پر وہ لوگوں کے ساتھ اختلاط سے اور اپنے کاروبار میں اشتغال کی وجہ سے اور خصوصاً نااہلوں کی صحبت کی وجہ سے دلوں کے آئینے کے اوپر بھی دھول اور مٹی اور گرد و غبار بیٹھا کرتا ہے، جو دل کے آئینے کو صاف شفاف کرنے کے بجائے اسے وہ گرد آلود کر دیتا ہے. جیسے کپڑوں کو کچھ دن کے گزرنے کے بعد دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، مکانات کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور جوتوں کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی صاف کرنے کی ضرورت اس سے زیادہ پیش آتی ہے. نہیں تو
حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کی اور گناہ کر لیا دوسرا دھبا اور بیٹھ گیا، اور پھر گناہ کر لی تیسرا اور بیٹھ گیا، وہ گناہ کرتا جائے گا دھبے سیاہ بیٹھتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ کالے دھبے سیاہ دھبے وہ اس کے پورے دل کو گھیر لیں گے، اور جب ایسی حالت ہو جاوے گی تو حال اس کا یہ ہوگا کہ اسے اچھی بات بتاؤ خراب معلوم ہوگی۔ اسی حالت کو قرآن کریم نے کہیں ختم اللہ سے، کہیں ران سے، اور کہیں اور الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، اگر ایسی حالت پیدا ہو جاوے کہ اچھی چیز کو خراب اور خراب چیز کو اچھی سمجھنے لگے تو یہ بہت مضر اور نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کون سے برش سے اور کون سی پالش سے اور کون سے صابن سے اس میل کچیل کو دور کیا جائے؟ وہ ایک برش آتا ہے جوتے کے میل کچیل کو صاف کرنے والا، صابن وغیرہ ہیں کپڑے کے میل کچیل کو دور کرنے والی، اس کا کون سا صابن ہے؟ اس کے یہ جو صابن دکانوں پہ ملتے ہیں، جو برش ملتے ہیں دکانوں پر، یہاں سے وہ میل کچیل دلوں کا ختم نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کا میل کچیل صاف کرنے کے لیے جو برش اور صابن ملتے ہیں وہ معرفت کی دکان پہ ملتے ہیں۔ معرفت کی دکان پر جو برش ہے وہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ آدمی روزانہ کچھ وقت مقرر کر لے، ایک آدھ منٹ رات کی اندھیریوں میں ذرا سوچنے لگے موت کو، کل تجھے مرنا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، وہاں کوئی تیرے کام نہیں آئے گا اللہ کی رحمت کے علاوہ، اور اگر اللہ کی رحمت سے ایمان صحیح سالم رہا تو اللہ کی رحمت سے ایمان اور اعمال صالحہ کام آئیں گے، ورنہ تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں آدمی کے دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، مال جائیداد ہوتی ہے، تو تین قسم کے دوست ہوتے ہیں انسان کے۔ ایک دوست تو ایسا دوست ہے کہ اس نے پہلے ہی کہہ رکھا جب تک تو زندہ ہے دوستی ہے، تیری جان نکلی روح قبض میری دوستی ختم۔ ایک منٹ کے لیے بھی آگے پھر میری تیری دوستی نہیں ہے۔ ایک دوست اور ہے، وہ یوں کہتا ہے نہیں، روح قبض ہونے کے بعد تھوڑی بہت دیر تک میری تیری دوستی رہے گی، میں تجھ کو قبر تک پہنچا دوں گا، آگے ختم۔ ایک تیسرا دوست ہے، تیسرا دوست کہتا ہے تو زندہ ہے وہاں بھی تیرے ساتھ، مر جاوے گا وہاں بھی میں تیرے ساتھ، قبر پہ جاوے گا وہاں بھی تیرے ساتھ، اور قبر کے اندر پہنچ جاوے گا وہاں بھی تیرے ساتھ، اور عالم آخرت قائم ہوگا وہاں بھی تیرے ساتھ، ہر وقت تیرے ساتھ رہوں گا۔ پہلے والا دوست جو جان نکلنے تک ہے وہ تو مال ہے، آگے چلتا ہی نہیں، اس کی روح نکلی وہ مال اوروں کا ہو گیا۔ دوسرا ساتھی وہ اس کے رشتہ دار، گھر والے، دوست احباب ہیں، قبر تک جائیں گے۔ اور تیسرا ساتھی ایمان، تقوی، اعمال صالحہ ہیں۔ تو روزانہ ایک آدھ منٹ نکال کے رات کو اندھیری میں روشنی ذرا گل کر کے سوچے کل اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، وہاں یہ دوست احباب اور زمین جائیداد یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، یعنی یقیناً آئے گا وہ دن کے جب محشر بپا ہوگا جہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہم شیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ تو اس کا برش موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بھی دلوں کے میل کچیل کو دور کرتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، چونکہ تقوی کو اختیار کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے ساتھ ساتھ اس کا علاج بتایا اور اس کی تدبیر بتائی کہ صحبت صالحین اختیار کرو. جیسی صحبت میں آدمی رہے گا آہستہ 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 ویسا ہی اثر اس کے اوپر ہوگا. علامہ اقبال جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ایشیا کے، علامہ انور شاہ کی صحبت سے متاثر ہو کر جب انہوں نے اپنے قلب کے اندر ایسا نور اور ایسی جلا محسوس کی کہ آج تک اس نور سے اور اس کیف و سرور سے ناآشنا تھے، کچھ اشعار کہے تھے اس وقت. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اب دیکھیے جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، جب یہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کے بدن کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے. ہاتھ بھی بگڑ جاتے ہیں، پاؤں بھی بگڑ جاتے ہیں، آنکھیں بگڑ جاتی ہیں، زبان بگڑ جاتی ہے، کان بگڑ جاتے ہیں، سارے کام ٹیڑے اور خراب چلتے ہیں. اور اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی اور دل کے اندر نورانی صلاحیت پیدا ہو گئی اور دل کی اصلاح ہو گئی اور دل درست ہو گیا تو دل کی برکت سے پھر پورے بدن کا نظام درست ہو جاتا ہے. آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، کان صحیح سنتے ہیں، اور زبان صحیح بات بولتی ہے، اور پاؤں صحیح کام کے لیے اٹھتے ہیں، اور ہاتھ صحیح کام کے لیے چلتے اور اٹھتے ہیں. پہلے قسم کے آدمی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ارے بھائی آدمی ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، درندہ ہے، حالانکہ وہ انسان ہے. مگر جب دل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو اس کا بدن ایسا بگڑ گیا کہ ایسے خراب خراب اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں کہ کتے بھی اس سے شرمائیں اور درندے بھی اس سے شرمائیں. اور جب دل کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی آدمی ہے کہ فرشتہ، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں آدمی ہے، لیکن دل کی نورانیت نے اس کے بدن کو ایسا منور کر دیا کہ سارے کام سارے اعمال و افعال بالکل اچھے صادر ہو رہے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، کردار بھی اچھے ہیں، ساری باتیں اچھی. لوگ اس سے متاثر ہو کے کہتے ہیں ارے وہ تو فرشتہ ہے. تو انسان کا سارا دار و مدار اس کے دل پر ہے. تو جیسے اور چیزوں کی جانب آدمی کی توجہ رہتی ہے، قلب کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ اہل اللہ کے پاس ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی جانب متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے ظاہر کی اور باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہم کو دین کی صحیح فکر عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے امور شرکی یا فسقی یا کفریہ سے اجتناب کی ہم کو توفیق عطا فرما. اللہ اپنے یاد کی سوزش، عشق کی سوجد ہم سب کے قلوب کو عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر چیز کے اوپر غالب فرما. اللہ ہماری زندگی کا ہر گوشہ سنت نبویہ سے معمور فرما. اے اللہ ہم سب کو اشاعت دین کی لگن عطا فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ہر قسم کے شرور سے اور فتن سے محفوظ فرما. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اللہ جو کسی بھی پریشانی الجھن کے اندر ماخوذ مبتلا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اللہ اپنے ذکر کی برکت سے ہم سب کو سکون عطا فرما، طمانینت قلب عطا فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہم کو عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کو قرآن و حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو قرآن و حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کو اخلاص کے ساتھ خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری دنیاوی اخروی تمام حاجات کا اپنے فضل و کرم سے تکفل فرما، اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو جو ہم نے نہیں مانگی اور وہ چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں ان سب کو ہم کو عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب